السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیت نمبر 10. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ان الذين بے شک جنہوں نے کفر و کفر کیا انہوں نے لن ہرگز نہیں تغنیا بے نیاز کریں گے انہم طرف سے ان کی اموالہم ان کے اموال ولا اور نہ اولادہم ان کی اولاد من اللہ اللہ سے شیئا کچھ بھی وَأُولَئِكَ اور وہ لوگ ہم وہی وقود النار ایندھن ہے آگ کا کدابی آل فرعون مانند طریقے آل فرعون کے والذین اور جو من قبلہم پہلے تھے ان سے کذبو انہوں نے جھٹلائے بھی آیاتینا ہماری آیات کو فأخذهم اللہ تو پکڑا ان کو اللہ نے بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے واللہ اور اللہ تعالی شدید العقاب سخت ہے سزا دینے میں. روانی والا ترجمہ دیکھتے ہیں. جو لوگ کافر ہیں اللہ کے حضور نہ ان کے مال کچھ کام آ سکیں گے اور نہ اولاد اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں. ان لوگوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آل فرعون کا اور ان لوگوں کا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے بدلے انہیں دھر لیا اور اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں سورہ آل عمران اس میں انبیاء کے واقعات ہیں اور پچھلی قوموں کے واقعات بھی ہم کو ملیں گے اور اسپیشلی فرعون کی بات یہاں پر کی گئی ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا راسخون فی العلم کے بارے میں اور دو قسم کی آیات ہم نے قرآن کی پڑھی تھی، محکمات اور متشابہات. جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم پختہ کار کیا ہے اور وہ ڈیپ نالج رکھتے ہیں، اور دو معنی ہم نے اس کی بھی پڑھے تھے اس میں، جو دونوں معنی مفسرین بتاتے ہیں. اب یہاں سے ایک دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو لوگ کفر میں سرکشی دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نہ تو اطاعت قبول کرتے ہیں نہ ہی دین اسلام قبول کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دور سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے بعد سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہر دور میں اور ان پیغمبروں نے تمام انسانوں کو ایک اللہ کو ماننے کی، وحدانیت کی دعوت دی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو اللہ کو مانتے تو نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی بھی اختیار کرتے ہیں. یعنی وہ کفر میں اتنے اور مزید اندھے ہو جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے ٹکر مول لیتے ہیں، اور کیا کوئی رب کے سامنے ٹک سکا ہے؟ اور یہی حال پچھلی قوموں کا ہو گزرا ہے جس میں فرعون سب سے فرنٹ پر ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون ظلم کا سمبول سمجھا جاتا ہے اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، حالانکہ بہت سارے دوسرے بادشاہوں نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن فرعون کا معاملہ بالکل دوسروں سے ہٹ کر تھا. اس نے خود سے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو یہاں پر کافروں میں سے ایسے ہی کافر کی بات کی گئی ہے. اب جو اہل مکہ تھے، اصل میں یہ جو آس پاس کے جو قومیں جن پر عذاب آیا تھا وہ جانتے تھے، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان کو تو وہ جانتے تھے اور ان کے مسکن بھی وہ دیکھ چکے تھے جو تباہ اور برباد ہو چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جیسے آل فرعون کا یا قوم عاد کا یا قوم سمود کا جو انجام ہو چکا ہے، تو اے اہل مکہ یا اے اہل عرب، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا بھی وہی حشر ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے گناہوں کی پاداش میں دھرا تھا، یعنی ان پر عذاب آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے اس عذاب کی لپیٹ میں لا سکتا ہے. کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کے پیغمبروں سے دشمنی کی تھی جو پچھلی قومیں گزری ہیں، مسلمانوں سے دشمنی کی تھی، اور تم بھی سیم وہی رویہ اپنائے ہوئے ہو. کیا کیا دشمنی تھی کفار مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ، کس طرح سے دشمنی کی؟ آپ خود بتائیے کہ شروع سے لے کر آخر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو انہیں نفسیاتی طور پر بھی اور فزیکلی بھی دونوں طرح سے ٹارچر کیا گیا، ایون صرف رسول اللہ کو نہیں بلکہ صحابہ کو بھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس بنا پر ان کو ہجرت کرنی پڑی، ہجرت حبشہ کرنی پڑی، اس کے بعد ہجرت مدینہ، رسول اکرم طائف گئے اور دوسرے جتنے بھی وہاں پر حج کے دوران قافلے آ رہے تھے سب سے آپ نے ریکویسٹ کی کہ وہ آپ کو سپورٹ کرے، لیکن بہت کم لوگ تھے جو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوئے، بلکہ سبھی نے انکار کیا۔ تو یہاں پر انہی کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پکڑا اور کیوں اللہ تعالیٰ سخت ہے سزا دینے میں، کیونکہ انہوں نے سرکشی اختیار کی تھی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بعض اوقات ہم مسلمان اس خوش فہمی اور زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اچھا سرکشی تو صرف یہ نان مسلم اور کافر ہی کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے، جبکہ آج بہت سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھیلانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور کھلم کھلا حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے ہیں۔ تو یہ بھی سب کیا ہوا اصل میں؟ آپ بتائیے یہ سرکشی میں آئے گا یا پھر کس چیز میں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کھلم کھلا پھیلانگنا اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا، حلال کو حرام کر لینا، حرام کو حلال کر لینا، جان بوجھ کر نمازیں چھوڑنا، جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرنا، یہ بھی سرکشی میں آئے گا یا پھر کس میں آئے گا؟ تو ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ فاسق کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یعنی مسلمان خود بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سرکش ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ سرکش لوگوں کا انجام پھر کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور جو اس وقت کے اہل کتاب تھے، یعنی جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو پیش کر رہے تھے اور آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی اور اسلام کی دعوت آپ دے رہے تھے، تو اس وقت جو پرانے مسلمان تھے، یعنی یہود و نصارہ جو پرانے مسلمان تھے، ان کا بھی کیا حال تھا؟ کہ وہ الٹا کفار کے ساتھ مل گئے، اور کفار کو وہ لوگ کہتے تھے کہ تم ان یہ مسلمانوں سے اچھے تم ہو، مشرکین کو کہا کرتے تھے، ان کا سپورٹ کرنے کو، ان کا ساتھ دینے کو تیار تھے۔ اب دیکھیں کہ کیسے وہ مسلمان تھے، کیسے ہٹ دھرم، کیسے سرکش، کیسے نافرمان، اور آج بھی بہت سارے مسلمان صرف آپ اگر کوئی ایک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا مذہب یا مسلک یا منہج جو ساتھ والا ہے اس کا وہ نہیں ہے، تو آپ اس کی دشمنی میں اس حد تک اتر جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آج ایک مشرک گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں بنسبت اس مسلمان کے، یا اس مسلمان کے خلاف جا کر رپورٹیں پیش کرتے ہیں تاکہ اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ سکے۔ آپ خود بتائیے کہ جو یہود مدینہ نے، مدینہ کے یہود نے کیا تھا اس زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ، تو آج سیم پھر مسلمان کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ بس ہر کوئی ہمارے مسلک، ہمارے منہج اور ہمارے مذہب پر چلے۔ اگر آپ بتاتے کہ نہیں آپ کا مسلک، منہج یا مذہب دوسرا ہے، حالانکہ ہیں آپ مسلمان، یا ہیں آپ کلمہ کو، آپ بھی رسول اللہ کو مانتے ہیں، آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، وہی قرآن کو فالو کرتے ہیں، تو مسلمان ہی ہوئے نا۔ لیکن نہیں، جو بظاہر جو نام ہے آپ اس سے ہٹ کر ہیں، جیسے یہود نے کیا تھا کہ یہودی ہوگے تو ہی فلاح پاؤ گے، ادروائز نہیں۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مذہب اور مسلک کے نام پر خود مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جھٹلایا تھا ان لوگوں نے، پچھلی قوموں نے بھی، تو دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو تمام ہی کافروں سے خطاب ہے، لیکن اسپیشلی یہود جو مدینہ کے یہود تھے وہ مخاطب ہیں، کیونکہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی، اور اس بات پر جو منافقین تھے جو ابھی بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تو ہم وہ قبول کریں گے، تو جنگ بدر کی فتح پر منافقین نے اسلام قبول کر لیا۔ تو مدینہ میں بسنے والے جو یہود تھے وہ بنو قینقاع کو کہتے تھے کہ اے یہود، اسلام قبول کر لو تو عافیت میں رہو گے، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا ہے۔ لیکن وہ نصیحت قبول کرنے کے بجائے شیخی میں آ گئے اور کہنے لگے کہ مکہ کے کافر تو جاہل اور جنگ سے نا آشنا لوگ ہیں، وہ بھلا کیا جانیں گے جنگ کرنا، ہم سے جب واسطہ پڑے گا تو تب پتہ چلے گا کہ ہم کیسے مرد مجاہد ہیں۔ یعنی یہ یہود نے کہا تھا۔ تو اب دیکھیں اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ بنو قینقاع جلا وطن کر دیے گئے، انہوں نے خیبر جا کر اپنے آپ کو آباد کیا، پھر بنو نذیر جلا وطن ہوئے، انہوں نے بھی خیبر کی راہ لی، پھر بنو قریظہ کی باری آئی تو وہ قتل کیے گئے اور لونڈی اور غلام بنا لیے گئے۔ پھر خیبر میں یہود کی پٹائی ہوئی تو وہاں پر انہوں نے خود رسول اکرم سے درخواست کی تھی کہ ہم کو یہاں پر इन खेती बाड़ी करने वालों में रहने दीजिए, हम आधा आपको इसका गल्ला देंगे। लेकिन चूंकि वो एक फितना अंगेज कौम थी और शरारतें करने से वो बाज नहीं आते थे यहूद, इसीलिए फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने खिलाफत में उनको खैबर से भी बाहर निकाल दिया गया था। तो ये जो आगे आयत आ रही है वो यही उसी बात की तरफ इशारा है। قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد। قل کہہ دیجئے للذين لیے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر و کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون اور تم جمع کیے جاؤ گے، الى جهنم جہنم کی طرف، وبئس المهاد اور وہ کتنی ہی بری جگہ ہے۔ تو یہاں پر یہود کو ایک طرح سے وارننگ دی گئی ہے کہ دنیا میں تو تمہیں رسوائی والا انجام دیکھنا ہی پڑے گا اور آخرت میں بھی تم یہ انجام کو پہنچ کر رہو گے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد مدینہ یہود سے خالی ہو گیا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایون ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ فتنہ پرور، یعنی فتنے میں لگے رہتے تھے، فتنہ پرور قوم تھی۔ تو ایسے لوگوں کا انجام دنیا میں بھی خراب ہی ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا۔ کیا یہود کی یہ فتنہ سازیاں آج بھی جاری ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اور کس طرح سے جاری ہیں؟ آج یہود کس طرح سے دنیا پر اپنی فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے شر پھیلا رہے ہیں دنیا میں، سمجھیں؟ تھوڑا سا آپ لوگ بھی غور کریے، میں آپ لوگوں کا ویٹ کرتی ہوں۔ جی بالکل، آج بھی جاری ہیں، بالکل صحیح۔ کس طرح سے؟ آپ ایک دیکھیں، ایک تو انہوں نے پوری طرح سے سود کے جال میں پوری دنیا کو جکڑ لیا ہے۔ جی ہاں جی، بہت ایک کوئی ایک چیز نہیں، دیکھیں یہ لوگ سامنے فرنٹ پر آ کر کام نہیں کرتے، یہ لوگ اپنے مہرے بٹھاتے ہیں ہر جگہ۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، ایون جیسے بڑے بڑے اسکالر جو آج ہمارا تھنک ٹینک ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ سیم وہی اسٹریٹجی وہ استعمال کریں جو ان لوگوں نے فلسطین میں استعمال کی، وہی اسٹریٹجی وہ آج انڈیا میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ ان کو اسلام سے بہت خطرہ ہے نا، یہ اپنا اصل دشمن اسلام کو ہی سمجھتے ہیں، شروع سے یہ ضد اور ہٹ دھرمی اور حسد اور جلن میں مبتلا تھے۔ جن کی پلاننگ بہت شاندار ہوتی ہے، بہت ہی دور اندیشی سے کام لیتے ہیں، اور ہمیشہ سے انہوں نے رسولوں کو نقصان پہنچایا، یعنی رسول کا جو مشن ہوتا ہے، جس کاز کے لیے رسول بھیجے جاتے ہیں، اس کو انہوں نے نقصان پہنچایا، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور چاہے آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ان کو جس چیز پر زوم تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ، ہمارے رسولوں میں سے ہونا یا رسولوں کا کثرت سے آنا، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ یا ان کو پہلے بھی اپنے مال پر بہت زوم تھا، اپنی اولادوں پر بہت زوم تھا، رسول اکرم کو کہتے تھے کہ یعنی ان کو کوئی بیٹا نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے ان کے اوپر کچھ جادو کر دیا جس کی وجہ سے ان کے بیٹا پیدا نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں کے یہاں پر۔ تو ان کو اپنی اولاد پر بھی بہت زوم تھا۔ جی آج سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، اور ان کی جو پلاننگ ہوتی ہے اور ان کی جو فتنہ سازیاں ہوتی ہیں نا، یہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں، یعنی جو جس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور عمر رضی اللہ کے زمانے میں بھی ان کو مغلوب کیا گیا تھا۔ لیکن جب جس وقت عمر رضی اللہ کی شہادت ہوئی، رسول اکرم نے بھی اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ فتنوں کا دروازہ جو کھلے گا تو اس کے بعد وہ بند نہیں ہوگا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے لے کر یہ جو فتنہ انگیزیوں میں لگے رہے، ایون جو ابن سبا نامی شخص تھا، یہودیوں میں سے تھا، اس کی ماں کچھ عرب کی تھی اور باپ شاید یہودی تھا، یا ماں یہودی تھی اور باپ عرب تھا، اس نے صرف منافقت کے طور پہ اسلام قبول کیا تھا، اور اتنا شر وہ پھیلاتا رہا، وہ ایک اکیلے شخص نے بہت شر پھیلایا، اور فتنوں کی شروعات وہاں سے ہوئی اصل میں، عبداللہ بن سبا سے۔ تو یہ لوگ آپس میں مسلمانوں کو لڑوانا، مسلمانوں کو آپس میں انہیں دشمنی میں مبتلا کرنا، اور دوسرے لوگوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانا، یہ ان کا بہترین شیوا ہے، بہترین کام ہے۔ جیسے کہ کفار مکہ کے پاس یہ لوگ خود گئے تھے، جو غزوہ خندق پیش آئی تھی، وہ کس بنا پر پیش آئی تھی؟ مدینہ کے یہود گئے تھے کفار مکہ کے پاس، اور ان کو تیار کیا تھا جنگ کے لیے۔ تو یہ لوگ ہمیشہ ایک تو جنگ کا فتنہ بھڑکاتے ہیں، جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، آپس میں لڑواتے ہیں، یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ حالانکہ یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، اگر ان کو تھوڑا سا کچھ کیا جائے تو پھر یہ خود دب جائیں گے، لیکن ایکچولی آج ہم خود مسلمان ہی موت سے ڈرنے والے بن گئے۔ تو اب دیکھیں الٹا پھر وہ ہم پر غالب آ رہے ہیں، پوری دنیا کو انہوں نے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، ہر جگہ ان کی پلاننگ ہے، ہر جگہ ان کے مہرے بیٹھتے ہیں، ہر جگہ وہ اپنے لوگوں کو بٹھاتے ہیں۔ چھوٹی سی قوم ہے، کم لوگ ہیں، لیکن بہت شاطر اور عیار ذہن کے لوگ ہیں، اور کوئی فیلڈ، کوئی خانہ وہ خالی نہیں چھوڑتے ہیں. جبکہ دیکھیں الحمدللہ ہم لوگ حق پر ہیں، ہم سچے، یعنی سچائی پر ہیں، حق پر ہیں، جو صحیح دین ہے اللہ کے نزدیک اسلام، ہم اس کو فالو کرنے والے ہیں. آج ہم نے اس طرح سے پاورفل ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم آج مسلمانوں کا جو ڈاؤن فال ہوا اس کو بھی کتنے سال گزر چکے ہیں تقریباً، یعنی گرتے گرتے بھی 900 سال تک مسلمانوں کی جو عمارات تھی، جو حکومت تھی، وہ گری. اور اب کون سا چل رہا ہے، 1500 تقریباً، یہ 600 سال ہو چکے ہیں مسلمانوں کو زوال پذیر ہوئے، لیکن کیا ہم نے ابھی تک کوشش کی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم چاہتے ہو تو تم غالب رہ سکتے ہو اگر تم مومن ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم کو غالب کر سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ پر مسلمانوں کو غالب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کس طرح سے سرنگوں کیا ہم سب جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں سے کہہ دی کہ تم ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اور اس میں مومنوں کی فتح کی طرف بھی اشارہ ہے اور کافروں کو وارننگ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں، یعنی مشرقین کو، یہود کو، نصارہ کو، سب کو ڈیفیٹ کیا، کروایا، اور مومنوں کی مدد فرمائی. اور اللہ تعالیٰ قیامت تک اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا رہے گا اپنے لشکروں کے ذریعے سے، لیکن پہلے ویسا دل و جگر تو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک عبرت ہے، اور یہ قرآن کی کیسی نشانی جو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کافر دنیا میں مغلوب ہونے کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن جمع کر کے جہنم کی طرف ہانک دیے جائیں گے، جو بہت ہی برا ٹھکانا ہے، اور ان کے بدعمل کا برابر جو ان کا بدلہ ان کو دیا جائے گا. جس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، قد کان لکم آیتم فی فئتین التقتا، جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں، یعنی نشانی تھی، عبرت بھی تھی ان دو جماعتوں میں جو آپس میں آمنے سامنے ہوئی تھی غزوہ بدر کے موقع پر. اور اس میں ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، یہ صحابہ کرام تھے رسول اللہ کے ساتھ ہی، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور وہ فخر و غرور کے لیے، تکبر کے لیے آئے تھے دکھانے کے لیے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ڈیفیٹ کیا، ان کی تعداد کئی زیادہ تھی جبکہ مسلمان بہت کم تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اسی طرح سے فتح، کامیابی، نصرت عطا فرماتا ہے اگر ہم بھی اسی وہی کوالٹیز کے مالک ہوں تو، یا اگر ہمارے اندر بھی وہ کوالٹیز ہوں تو. جو بصیرت کی نگاہ رکھنے والے ہیں ان کو یہ تمام باتیں اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں. تو اب یہاں پر چھوٹی سی جماعت کا بڑی جماعت پر غالب آنا، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، لیکن اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ وہ ایمان کی قوت اور دولت تھی نا، صبر، توکل علی اللہ. تو یہ تمام کوالٹیز آج اگر ہمارے اندر ہے تو آج بھی ہم غالب آ سکتے ہیں. ستغلبون، اور کافروں کے لیے تو جہنم کا ہی ٹھکانہ ہے. یہ بھی بات ہم کو یاد رکھیں جو اوپر کی آیتوں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کہ آپ دیکھیں مال اور اولاد یہ آزمائش ہیں، فتنہ ہے. تو یہی مال اور اولاد جب اگر آپ اس کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بناتے ہیں، فی سبیل اللہ لگاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. لیکن یہی مال اور اولاد فتنہ کب بن جاتے ہیں، کب آزمائش بن جاتے ہیں؟ جب آپ اس کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر جو اس کی اصل جگہ ہے وہاں نہ لگا کر کہیں اور اس کو کھپائیں، کہیں اور لگائیں. تو بہرحال جو کامیابی، نصرت اور فتح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہوتی ہے چاہے قلیل لوگ ہی کیوں نہ ہوں. اور جو شر، یعنی کفر کے ساتھ ہمیشہ شر لگا ہوتا ہے. اور کامیابی ڈپینڈ نہیں ہے آپ کی تعداد پر، بعض وقت ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہوں، لیکن اگر توکل کی کمی ہوگی یا صبر کی کمی ہوگی تو یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے خود مسلمانوں کے لیے بھی. تو کبھی بھی اپنی کثرت تعداد پر ہم کو غرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کوالٹیز کیا ہیں، اور اپنے اندر وہ کوالٹیز کو ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور دیکھیں سبحان اللہ، ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ کفار کا تو نہ مال ان کے کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، لیکن الحمدللہ ہم مسلمانوں کے لیے ہمارا مال ہم اللہ کے راستے میں جب لگا دیتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ سیف ہو جاتا ہے نا، محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا اجر کئی گنا بڑھا کر آخرت میں ہم کو دیا جائے گا، ملٹی پلائی ہوگا. اسی طرح سے ہماری اولاد بھی، یعنی اگر ہم اس کو صحیح تربیت دیتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. ہمارے مرنے کے بعد بھی اولاد ہمارے کام آ سکتی ہے، ہمارے لیے دعائیں خیر کر کے، نیک کام کر کے، ہے نا. تو کتنا سکون ہے الحمدللہ آپ دیکھیں مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی چیزیں رکھ دی دنیا میں اور آخرت میں بھی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ کے لیے کہ وہ ہمیشہ کافروں کو مغلوب کرے گا اور مسلمانوں کو غالب کرے گا. لیکن پھر اس کے لیے کوالٹیز کیا ریکوائرڈ ہے؟ ہمارے اندر کیا کوالٹیز ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں غلبہ نصیب ہو، ہمیں فتح نصرت اور کامیابی ہو، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا آپ بتائیں، ہمارے اندر ہم کو کون سی کوالٹیز پیدا کرنی پڑیں گی؟ جنگ بدر میں صحابہ کے پاس کیا کیا کوالٹیز تھی، ان کی ذاتی سیرت کیسی تھی؟ جی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پر توکل، ایمان کی مضبوطی، صبر اور ڈٹے رہنا، استقامت، ڈٹرمینیشن، چاہے کچھ ہو جائے لیکن میدان سے پیٹ پھیر کرنا بھاگنا، جی دین کی راہ میں چاہے وہ مال ہو، جان ہو، سب کچھ ہم کو لگانا پڑے گا اللہ کے راستے میں. اب دیکھیں کہ اگر ہم میں سے ہر ایک کی سوچ یہ ہو جائے، یعنی اگر آج یعنی ہم لوگ جو لوگ بھی چھوٹا موٹا جو کام کر رہے ہیں دین کا، حالانکہ بہت ہی بہت سلو اور بہت ہی چھوٹا کام ہے، اس کی کوئی دیکھا جائے تو یعنی اللہ تعالیٰ ہی بڑھا چڑھا کر اجر دے تو بہت بڑی بات ہے الحمدللہ، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہم تو بالکل ہی کچھ بھی کام نہیں کریں، بہت چھوٹا موٹا کام ہے، بس لگائے رکھیں اپنے آپ کو. تو لیکن اگر ہر ایک کی سوچ ایسی ہو جائے، یعنی تمام مسلمانوں کی سوچ ایسی ہو جائے کہ ہم کو دین کے لیے کچھ کرنا ہے، ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے، آپ سوچیں کہ آج حالات کا رخ ہی چینج ہو جائے، ہے نا، یعنی بہت یعنی پورے معاشرے کی تصویر بالکل چینج ہو جائے، سوسائٹی بدل کر رہ جائے. جی ہاں، تو وہ عزم اور حوصلہ چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہم مسلمان خود دنیا کے پیچھے اتنے بھاگتے پھر رہے ہیں، یعنی میں دیکھتی ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے گویا کہ سب نے اپنے بچوں کو پڑھانے کا مقصد ہی زندگی کا مقصد بنا لیا، یعنی ان کو ایسے لگتا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں اور دیکھ کر آ رہی ہوں، اور خود یہاں بھی دیکھیں، یہاں تو کم نظر آتا ہے پھر بھی، لیکن انڈیا میں جو میں دیکھ کر آ رہی ہوں، بس ایسے لگتا ہے گویا کہ دنیا میں کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے سوائے بچوں کی پڑھائی کے، کچھ بھی نہیں ہے، سب چھوڑو اور صرف پڑھائی پڑھائی پڑھائی. کچھ لوگوں نے تو اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں ڈال رکھا ہے جو صبح سے لے کر رات تک کی اسکول ہے. تو میں نے کہا بچوں کی نمازیں، تو کہا کہ کوئی نماز نہیں، رات میں آ کر ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں ساری نمازیں، کیونکہ نان مسلم اسکول ہے وہ. کچھ جگہوں پر تو بچوں کو جمعہ کی نماز کے لیے بھی چھٹی نہیں ہے، بوائز کو، گرلز کی تو بات چھوڑیے. اور آرام سے ہم لوگ دھڑلے سے اور تکبر اور فخر سے بتاتے ہیں کہ ہاں ہمارا بچہ تو ایسی فلاں فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا زندگی کا ایک ہی مقصد ہے ہم مسلمانوں کی کہ بچوں کو بس پڑھائی میں؟ میں پڑھائی کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوں، پڑھائی بہت زیادہ ضروری ہے، ہم کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں ترقی کے لیے اور کامیابی کے لیے پڑھنا لکھنا آنا ضروری ہے، ہمارا ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے. لیکن کیا زندگی کا مقصد صرف پڑھائی ہے؟ جی بالکل، اپنے ہاتھوں ہی مغلوب ہیں آج ہم. تو زندگی کا مقصد صرف پڑھائی نہیں ہو سکتا، بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے کہ ان کو ایک ہم نے دوڑ میں لگا دیا، ہم نے ایک کمپٹیشن میں لگا دیا کہ بس تمہیں صرف پڑھنا 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 ہے. تو آپ دیکھیں اس کی وجہ سے پھر جو دوسری جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈسٹریکٹ ہو رہی ہیں نا، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بھیجا ہے تو ہمیں ایک گول، ایک نصب العین دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن ہم نے وہ گول، وہ نصب العین بچوں کو بتایا ہی نہیں، ہم نے بچوں کے ذہن میں بس صرف ایک بات بٹھا دی ہے کہ تمہیں اس پڑھائی کے ریس میں دوڑ میں بھاگنا ہے اور بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ایسے نہیں ہو سکتا، زندگی ایسے نہیں گزر سکتی. مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ بڑے مقصد کے لیے جیتا ہے، چھوٹے سے مقصد کے لیے نہیں. اس لیے یہاں پر وہی بات بتائی گئی ہے، اصل میں جب بھی ہم جنگ بدر کا جب پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان مزید تازہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور عزم اور حوصلہ ہمارے اندر بڑھتا ہے. تو یہاں وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو دو جماعتیں آپس میں آمنے سامنے ہوئی تھی، آیت نمبر 30 میں، قد کان لکم آیتم فی فئتین التقتا فئتم تقاتل فی سبیل اللہ و اخرى کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. قد کان، تحقیق ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن، ایک نشانی، فی فئتین، دو جماعتوں میں، التقتا، دونوں جو آپس میں ملی تھی آمنے سامنے، فیتن، ایک جماعت، تو قاتلو، وہ جنگ کر رہی تھی، فی سبیل اللہ، راستے میں اللہ کے، وہ اخرى، اور دوسری، کافرتن، کافر تھے، یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے ان کو، مثلہم، دگنا اپنے سے، رأی العین، دیکھنا آنکھ سے، واللہ، اور اللہ تعالی، یؤیدہ، وہ ہاتھ مضبوط کرتا ہے، بنصرہ، ہی اپنی نصرت کے ساتھ، میں یشاء، جس کے وہ چاہتا ہے، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لعبرتن، البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشان عبرت ہے جو بدر میں ایک دوسرے کے مقابلے پر اترے، ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا جو ظاہری آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھ رہا تھا، مگر اللہ تو اپنی مدد سے اس کی تائید کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے. اس واقعے میں بھی صاحب نظر لوگوں کے لیے سامنے عبرت ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جنگ بدر، الحمدللہ ہم میں سے تقریباً ہر ایک کو ہی یاد ہے کہ جنگ بدر کیونکہ پہلا مسلمانوں کا معرکہ تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ہی شاندار فتح نصرت اور کامیابی سے نوازا تھا الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی جماعت کو ایک بڑی جماعت پر الحمدللہ فتح اور نصرت عطا کی. آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ انہیں کتنے لوگ تھے, اب تو یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے, جنگ بدر میں کافروں کی تعداد کتنی تھی اور مسلمانوں کی کتنی تھی؟ جی ماشاء اللہ, ویری گڈ الحمد للہ, کہ کافر 1000 کی تعداد میں تھے اور مسلمان اونلی 313. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے کا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو, کتنے کا ریشو نظر آ رہا ہے. اور جبکہ مسلمانوں کے پاس پوری طرح ہتھیار بھی نہیں تھے, ہر ایک کے پاس تلوار نہیں تھی, صرف دو, پورے جنگ میں صرف دو گھوڑے تھے, چند اونٹ تھے اور کوئی سامان ان کے پاس نہیں تھا. جی بالکل. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب دعا کر رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی جماعت کو ایک بڑی جماعت پر, جن کے پاس خوب ساز و سامان تھا, جو جنگی تدبیر سے بھی اچھی طرح واقف تھے, سب کچھ تھا, سامان خوراک تھا, سب تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مقابلے میں کمزور مسلمانوں کی مدد فرمائی, سبحان اللہ. اور جنگ بدر کا جو ابتدائی منظر ہم کو ملتا ہے کہ یہ کفر اور اسلام کا معرکہ تھا نا, اس کو اور کیا نام دیا گیا, جنگ بدر کو کون سے نام سے تعبیر کیا گیا ہے, کون سا؟ ہاں ویری گڈ ماشاء اللہ, یوم الفرقان کہا جاتا ہے. اور کیوں یوم الفرقان کہا گیا؟ فرقان قرآن کو بھی کہتے ہیں نا, فرقان مطلب کسوٹی, فرق کرنے والا, اچھے اور برے میں, حق اور باطل میں فرق کرنے والا. تو جنگ بدر بھی دراصل یہ ایک طرح سے کسوٹی تھی. تو ایک طرف کفار کو اپنی فراوانی اور اپنی جنگی مہارت پر ناز تھا, تعداد اسلحہ کی فراوانی پر اور جنگی مہارت پر, دوسری طرف مسلمان صرف اللہ کی ذات پر تکیہ کیے ہوئے تھے. ایک طرف شراب و کباب کا دور چل رہا تھا, رقص و سرور کی محفلیں تھیں, تو دوسری طرف مسلمان اللہ کے حضور دعاؤں اور نمازوں میں مصروف تھے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا, جس میں رات بھر آپ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. ابو بکر صدیق خیمے میں تشریف لائے اور آپ کی حالت دیکھ کر کہا کہ اب بس کیجیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے میں انتہا کر دی. آپ نے دعا کے بعد فرمایا کہ اے اللہ, اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو آج ختم کر دیا تو قیامت تک تیرا کوئی پرستار باقی نہ رہے گا. یہ دعائیں مانگ کر جب رسول اکرم خیمے سے باہر نکلے تو آپ کے چہرے پر اطمینان کے اثر نمایاں نظر آ رہے. تو رسول اکرم نے جب انہیں خوب دعا کی, اور عریش کہا جاتا ہے اس کو نا, آج بھی مسجد عریش کے نام سے جگہ مسجد بنائی گئی ہے, انہیں ایک چھت جیسی تان دی گئی تھی یا خیمہ جیسا بنا دیا گیا تھا اوپر آپ کے لیے, آپ وہاں دعا کر رہے تھے. تو آپ خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے نکلے تو آپ کے چہرے پر بہت ہی اطمینان تھا, کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک طرح سے بشارت مل چکی تھی فتح کی. صحیح بخاری میں ہم کو اس کا ذکر ملتا ہے. آج بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ہم کو لگتا ہے کہ اچھا فلاں فلاں جگہ یا فلاں فلاں معاملے میں مسلمان ہو سکتا شکست کھا جائیں یا مسلمانوں کو تکلیف اٹھانی پڑے, لیکن ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینے کے بعد جو اطمینان, جو سکون ملتا ہے وہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. یعنی آپ نے جب اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا, اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے صرف دعا نہیں کی تھی, ایک اور بھی بات جو مسلمانوں میں آج ہم کو کمی نظر آتی ہے وہ ہے کہ ہم صرف دعا پر تکیہ کیے بیٹھتے ہیں کہ دعا کر لو بس ختم, اسباب کو اختیار نہیں کرتے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ دیکھیں جنگ کے لیے میدان جنگ میں کس طرح سے آپ نے لوگوں کو ترتیب دیا. آپ جنگ کا نقشہ دیکھیں گے تو آپ اش کر اٹھیں گے کہ سبحان اللہ, رسول اکرم کی جو ترتیب تھی, یعنی اتنے کم لوگوں کو لیکن آپ نے ایسا سیٹ کیا تھا, ایسا کھڑا کیا تھا الگ الگ مقامات پر کہ ایسے لگتا تھا گویا کہ بہت بڑی آرمی ہو. اور جو مسلمانوں کے اندر ڈسپلین تھا رسول اللہ کی تربیت کی وجہ سے, نمازوں کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ سے دعا کی وجہ سے, وہ ڈسپلن بھی بہت معنی رکھتا ہے سبحان اللہ. اس لیے اگر ہم آرگنائز ہو کر کوئی کام کریں گے تو یقین جانے کہ اس کا نتیجہ ہی کچھ اور نکلے گا. آج بھی یہی اسی بات کی ضرورت ہے. میں تو کہتی ہوں کہ اگر ہم اسلام کو دوبارہ اس کی یعنی ویسے ہی عزت اور غلبہ دلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو سیرت کو ہی فالو کرنا پڑے گا. یعنی سیرت دی بیسٹ وے ہے واپس مسلمانوں کو عروج کی طرف لانے کے لیے, کہ جو اسٹریٹجی رسول اکرم نے اس زمانے میں اپنائی تھی, جو طریقہ کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اپنایا تھا, آج ہم کو بھی ضرورت ہے اس بات کی. اور یقین جانیے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی, اور بہت ضروری ہے یہ. یعنی ہم کب تک صرف اپنی نمازوں میں اور اپنے روزوں میں ہی انوالو رہیں گے؟ ہم کو اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر سوچنا پڑے گا. عبادات اپنی جگہ, اس کی حقیقت اور اس کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہماری ذاتی اور پرسنل عبادات سے وہ اثرات نہیں نمایاں ہوں گے. وہ تو یہ جو ذاتی عبادت ہے ہماری, وہ ہم کو ذاتی طور پر اسٹرانگ کر سکتی ہیں, لیکن ہم کو مجموعی طور پر کلیکٹو لیول پر ہم کو اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے اور بہت کچھ کرنا ہے. اور ہم یہ کیوں سوچتے رہتے ہیں کہ کیوں نہ کوئی اور کر لے, کوئی اور کیوں, میں کیوں نہیں, मैं क्यों नहीं, मेरे बच्चे क्यों नहीं, मेरा खानदान क्यों नहीं। तो जो ये जितनी भी जो हम जब हम सीरत पढ़ते हैं, यकीन जाने कि एक नया जोश, एक नया जज्बा, एक वलवला पैदा होता है दिल में कि हम भी विदाउट सोर्सेस बहुत कुछ कर सकते हैं। बल्कि आज के दौर में तो हमारे पास बहुत ज्यादा सोर्सेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस जमाने में रसूलुल्लाह के पास तो वो सोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन उनका तवक्कल, उनका जो यकीन था वो अल्लाह की जात पर था। और आज भी हमको फतेह और नुसरत और कामयाबी और कामरानी मिल सकती है जैसे उस वक्त अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को दी थी। लेकिन उसके लिए बस वो क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है, वो अज़्म और वो हौसला पैदा करने की जरूरत है कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार भी। हमारा डिस्कशन चल रहा था कि आज जिस बात की जरूरत है कि हमको अपने बच्चों के नजरियात को, उनके व्यूज, उसको सही इस्लामी नहज पर ढालने की जरूरत है। यानी आज जो सरहदों की हिफाजत का काम है जो मुराबितून करते हैं, वो हम माओं को, हम घर वालों को करना होगा कि बच्चों के नजरियात, यानी उनको इस नहज पर परवान चढ़ाए कि उनको आगे चलकर दीन का दाई ही बनना है, उनको इस्लाम की अच्छी तस्वीर लोगों के सामने पेश करनी है अपने कैरेक्टर से, अपने अखलाक से, अपने रवैये से, अपने किरदार से। और एक जज्बे के साथ बच्चों को परवान चढ़ाना है कि उनको बहुत बड़ा काम अंजाम देना है, उनको ये दीन को गालिब करना है पूरी दुनिया में। ये सोच देकर आप बच्चों को परवान चढ़ाएंगे ना, यकीन जानिए उनके अंदर एक अलग ही अज़्म और अलग ही हौसला रहेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर वो करेंगे, यकीन जानिए। देखिए, आलिम बना देना मकसद नहीं है, हर कोई आलिम नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं, कल भी दो खवातीन बस इसी बात पर मेरे पीछे पड़ी थी कि नहीं कुछ बताइए भाजी, कोई ऐसा कोर्स होगा ना जिससे हमारा बच्चा आलिम बन जाए, उसको पूरी अरबी आ जाए, उससे क्या करेंगे आप बताइए। सहाबा इकराम हर कोई हाफिज कुरान नहीं था, हर कोई आलिम के लेवल पर नहीं था, हर कोई अब्दुल्ला बिन मसूद नहीं था कुरान में, हर कोई उमर नहीं था। चंद सहाबा थे जो एक तरह से आउटस्टैंडिंग का समझे मकाम रखते थे, लेकिन बाकी सारे आम सहाबा थे। लेकिन आप देखिए, वो आम सहाबा ने ही सपोर्ट किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हर कोई इंटेलेक्चुअल नहीं होता, हर कोई आलिम फाजिल नहीं होता, तो हमको वो छोटे लेवल से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। हम समझते कि हम बच्चे को मदरसे में डाल देंगे तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला ही सब बच्चों की हिफाजत करे। हम ये क्यों सोचते हैं कि बच्चों को आलिम बनाने से, मदरसे में डालने से बच्चे सुधर जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे? एक माँ की जो तरबियत हो सकती है, ये घर से जो तरबियत हो सकती है, वो कोई मदारिस नहीं कर सकते। मदारिस आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जो जहन साजी है वो घरों में होती है, जो पुख्ताकारी है, जो पुख्तगी है वो घरों से आती है। जो कॉन्फिडेंस माँ बाप दे सकते हैं अपने बच्चे को, वो मदारिस नहीं दे सकते। हाँ, वहाँ इल्म हासिल किया जा सकता है बेशक जी। तो एक्चुअली वही वाली बात है कि ये हमको खुद अपने अंदर वो बसीरत पैदा करनी है, अपने बच्चों के अंदर वो बसीरत पैदा करनी है, उनकी वो सोच बनानी है। और आप देखिए कि मोमिनों के गलबे के लिए यही बात अज़्म बिल जज़्म से कही जा सकती है कि कलील तादाद भी कामयाब हो सकती है, गालिब आ सकती है, अगर आपके अंदर क्या हो, आपके अंदर वो मुशाहिदा हो, वो बसीरत हो, एक अजीम काम करने का जज्बा हो कि आप जानते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो कितना अजीम है, और अल्लाह पर तवक्कल, इस्तकामत, ये तमाम चीजें मिलकर अल्लाह ताला जरूर फतेह और नुसरत से नवाजता है फिर अपने बंदों को। और ये एजाज हमारे किस्मत में आ सकता है, हमारे हिस्से में आ सकता है, या हमारे बच्चों के हिस्से में आ सकता है कि वो इस्लाम का गलबा देखें और अल्लाह ताला उनसे वो काम ले। तो ये सोच आज अपने बच्चों के अंदर पैदा करनी है। उसके लिए यकीन जानिए कि आपको बच्चों के साथ बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी जहन साजी के लिए। उनको छोड़े ना किसी भी हाल में कि बच्चे खुद से कुछ कर लेंगे, मतलब बच्चे खुद से कैसा कुछ कर सकते हैं जी। घर में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सोचते हैं हम पूरी दुनिया को बदल देंगे, पहले हम अपने घर को तो बदलें। तो शुरुआत अपने घर से करें और फिर ऐसे जो एक जैसे जहन के लोग हों वो मिलते जाएं और फिर ये काम बढ़ता जाए इंशाल्लाह। और जैसे भी हम कोशिश, हम शुरुआत तो कर दें, कामयाबी देना नहीं देना वो अल्लाह ताला के अख्तियार में है। अल्लाह ताला हम ये नहीं देखेंगे कि तुम कामयाब हुए थे नहीं हुए थे, अल्लाह ताला ये देखेंगे कि तुमने कोशिश कितनी की थी, है ना। तो ये वाकया और स्पेशली जंगे बदर का वाकया हमको बहुत कुछ याद दिलाता है, हमारे अंदर एक बहुत ही एक नया जज्बा, अज़्म और हौसला पैदा करता है अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं क्यों जब भी जंगे बदर का पढ़ते हैं, मेरी तो खुद की दिली हालत यही होती है, उम्मीद है आपकी भी यही होती होगी, क्योंकि मुसलमानों के दिल, जिनके भी दिल सोज रखते हैं अपने अंदर, जो कुछ जज्बा रखते हैं, तो उनकी सेम वही कैफियत होती होगी मेरे ख्याल से। تو جب بھی جنگ بدر کا پڑھو تو ایک نیا عزم اور ایک نیا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ ایک نئی امنگ اپنے اندر پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، ہم کو کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے. اور یقین جانے کہ سیرت کے مطالعے سے ہم بہت کچھ اپنی جو آگے کی آئندہ جو لائحہ عمل ہے اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. اس سے بڑھ کر تو اور کوئی کامیابی یا کامیاب طریقہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہمارے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی پہلے لوگوں کے ذریعے ہی جو کام ہوئے تھے اسی کے ذریعے سے اگلوں کو بھی کامیاب کرے گا، یعنی ہم لوگوں کو انشاءاللہ، یا آئندہ آنے والی نسلوں کو. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، کیونکہ اگلا ٹاپک بالکل دوسرا آ رہا ہے اور وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ کیوں انسان ہٹ جاتا ہے یہ تمام اپنے عزائم اور ارادوں سے یا اپنے نصب العین سے. آگے وہی بتایا جا رہا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، کیا چیزیں جو انسان کو اپنے مقصد سے، اپنے گول سے، اپنے نصب العین سے ہٹا دیتی ہیں. تو ہم اگلی دفعہ اس پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر غور و فکر کر کے، سوچ سمجھ کر، اس کی گہرائی میں جا کر اس کا علم حاصل کریں، تاکہ ہم اپنے حالات کو اور اپنے آس پاس کی حالت کو بھی بدلنے کی کوشش کر سکیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو قابل ذکر پوائنٹ ہے اور قابل توجہ جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت جب کمپلیٹ ہو جائیں گی تب ہم لیں گے کہ عملی پہلو کیا تھے اور قابل توجہ باتیں کیا تھیں انشاءاللہ.
ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.